أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قافلہ چلا مدینے کے نزدیک پہنچا اور پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ کال آف نیچر کے لیے قضاء حاجت کے لیے نکل کر گئیں, واپس پلٹی تو دیکھا پھر ہار گر گیا, کوئی کلیش ڈھیلا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ. فرماتی ہیں واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا, اس لیے کہ فرماتی ہیں کہ میں بہت ہلکی پھلکی تھی اور جب میرا ہودج اٹھا کر انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھا, وہ تو کورڈ ہوتا تھا نا, پردے لگے ہوئے ہوتے تھے, جیسے پالکی دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے, پالکی جو ہوتی ہے تو اس پہ پردے لگے ہوتے تھے, لوگ اٹھانے کے لیے آئے سمجھے حضرت عائشہ موجود ہیں, تو انہوں نے وہ ہودج اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور محسوس بھی نہیں کیا کہ حضرت عائشہ موجود نہیں ہے, اس لیے کہ بہت لائٹ ویٹ تھی, زیادہ وزن نہیں تھا. لہذا قافلے والے چلے گئے, یہ اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے کہ قافلہ گزرا تھا کہ جب قافلے والے ان کو مس کریں گے تو واپس آئیں گے. وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی. سیرت نگار بڑا خوبصورت نقطہ نکالتے ہیں, احد میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو جھپکی آ گئی تھی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو نیند آ گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ پریشانی میں نیند آ جانا اللہ کا انعام ہوتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے انسان, ٹینشن اس کا دور ہو جاتا ہے. فرماتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. اتنے میں صفان بن معطل رضی اللہ تعالی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے اور کوئی گری پڑی چیز اگر ہو قافلے کی تو اٹھاتے جاتے تھے. فرماتی ہیں جب میرے ٹھکانے پر آئے تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے, کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز میں پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی. میں نے اڑنی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا. انہوں نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ کے ہاتھ پر پاؤں رکھا. اونٹ جیسے بیٹھتا ہے نا تو آگے اس کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں, یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب تم سوار ہو جاؤ. انہوں نے منہ سے یہ بھی نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ آ کر اونٹ پر بیٹھ جائیے. یہ دیکھیں ذرا اس قدر احتیاط انہوں نے کی ہے. فرماتی ہیں حضرت عائشہ اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی, سلام علیک بھی نہیں کیا, کوئی بات نہیں. صفان نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور خود پیدل چل پڑے. سارے سفر میں ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, ایسا تقویٰ ان کے اندر رچا بسا تھا. حالانکہ ام المومنین ہیں, ان کی ماں کی جگہ ہیں, ان پر بھی نظر ڈالنا گوارا نہیں تھا صحابہ کو, مسلمانوں کو, تو پھر عام عورتوں کو وہ کیا دیکھتے. یہ تقوی کا اور احتیاط کا ان کے حال تھا جو کہ مسلمانوں کی شان ہوتی ہے, اور یہ احتیاط اور یہ شرافت ہی دراصل مسلمان مردوں کی پہچان ہونی چاہیے. دونوں چلے اور عین دوپہر کے وقت آ کر, بھری دوپہر میں آ کر لشکر سے مل گئے, اس لیے کہ جس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے وہ تو کچھ سوچتے ہی نہیں. وہ آئے اور سب کے سامنے آ کر اور لشکر کے ساتھ اونٹ کو ملا دیا. عبداللہ بن ابئی نے اس بات پر طوفان اٹھا دیا, کہنے لگا کہ اللہ کی قسم رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی. ہوتے ہوتے ایک سے دوسری بات, دوسرے سے تیسرا, اس پہ کچھ ایڈیشن کرنا, پھر کچھ ایمبرائڈری کرنا, کچھ تانا بانا بننا کر کرا کر ایک پورا اسکینڈل کھڑا ہو گیا. پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی, یہاں تک کہ چند مخلص خالص سچے مسلمان حضرت حسان بن ثابت, مستح بن اسافہ اور حمنہ بنت جہش, یہ حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے شامل تھیں, یہ تین مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کے اندر انوالو ہو گئے, ملوث ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے. آپ نے جا کر اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا گمان کرتی ہو. اب سوکن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اور سوکن بھی وہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خصوصی محبت کرتے ہیں, تو یہ تو باقی بیویوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کی نظروں سے گرا دیتی. کوئی بھی ایسی بات کلیئر الزام نہ لگاتی, کوئی بات ایسی مبہم بات کر جاتی کنفیوزڈ کہ بھئی ہو بھی سکتا ہے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھی کیا پتا کیا ہو, کوئی بھی بات ایک شک ڈالنے کی بس بات ہوتی ہے، لیکن شاباش ہے واقعی ان سب کے اوپر کہ کسی نے اشارہ تن بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیٹاگوریکلی سب نے کہا کہ نہیں، ہم عائشہ میں کوئی ایسی برائی نہیں پاتے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ آپ کی گھر والی ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سے آپ نے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، اگر آپ کا دل میلا ہو رہا ہے تو کوئی عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت پر حکمت مشورہ دیا کہ آپ ان کی کنیز سے پوچھ لیجئے۔ آج ہی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر کے حالات جاننے ہوں تو اس کے بچے کو دیکھ لو یا اس کے نوکر سے پوچھ لو، یہ تو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں گھر والوں کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی کنیز سے پوچھا، کہنے لگی کہ میں ان میں کوئی برائی نہیں پاتی سوائے اس کے کہ آٹا گوند کر رکھ جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بی بی خیال رکھنا، بعض دفعہ یہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ تو اتنی بھولی بھالی، اتنی معصوم، اس طرح کے چلتر کہاں ان کو آئیں گے کہ نعوذ باللہ کوئی دوسرے مردوں کی طرف توجہ کریں یا کوئی اور ایسی بات۔ رسول اللہ اس صورت حال سے بہت پریشان رہے۔ ممبر پر ایک دن آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، مسلمانوں، اس شخص سے کون میرا بدلہ لے گا جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے اذیت اٹھانی پڑی؟ اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں، آپ نے اپنا اوپینین، اپنا اظہار رائے تو آپ نے کر دیا۔ پورے قصے میں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا تھا، کیا ان کو بھی شک ہو گیا تھا حضرت عائشہ کے اوپر؟ نہیں، آپ کو شک نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں ہم کو پوزیشن سمجھنی ہے نبی اکرم کی۔ آپ صرف ایک عام شوہر نہیں تھے، آپ رسول تھے اللہ کے، آپ کو ایک پراپر پروسیجر سیٹ کرنا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج جس طرح اسلام کے نام پہ کاروکری وغیرہ کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کسی کے دماغ میں شک آیا اور انہوں نے بیوی کو یا بہن کو یا جس کو بھی جی چاہا ان کا، اپنے خاندان کی عورت کو، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہاں دیکھیں رسول اللہ کا طریقہ، ہر ایک سے گواہی لینا۔ گواہی اس لیے آپ نہیں لے رہے کہ نعوذ باللہ کو کوئی شک تھا، ایک پروسیجر سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنو تو آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا، یہ کوئی مرد کی غیرت کی نشانی نہیں ہوتی۔ غیرت کے نام پہ کتنے کچھ آج جرم ہم دیکھتے ہیں، مس پلیسڈ غیرت ہے۔ اسلام ایسی اندھی بہری غیرت کرنے کو مردوں کو نہیں کہتا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ کیسے آپ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی، ایک پروسیجر آپ نے سیٹ کیا کہ تم گھر والوں سے پوچھ لو، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھو، ثبوت جمع کرو، اور جب ثبوت ہی نہیں تو پھر کیا کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا بھی لوگوں سے کہ اللہ کی قسم، میں تو اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن ابئی بنو خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اوس کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ لمبی تقریر آتی ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم گردن مار دیں گے، اگر بنو خزرج کا وہ آدمی ہے تو آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ اس پر خزرج کے سردار کو غصہ آ گیا۔ شیطان تو ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تم کبھی نہ مارتے، چونکہ وہ خزرج کے قبیلے کا ہے لہٰذا تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اب وہ اصل بات تو پیچھے رہ گئی، اور پھر یہ قبائلی حمیت جو ہے وہ آگے آ گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اوس اور خزرج لڑنے پر آمادہ ہو گئے، تقریباً ان کے اندر جنگ چھڑ گئی۔ اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے تھے، آپ ان کو چپ کراتے رہے اور سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ انتہائی غیر معمولی سچویشن، کہاں تو حال یہ تھا کہ لوگ آپ کے سامنے بولتے نہیں تھے، کہاں یہ حال کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سب زبانوں کی کارستانیاں ہوتی ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، دل پھٹتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، کیا کچھ ہے جو کہ یہ زبان کروا دیتی ہے۔ گھروں میں جھگڑے، قبیلوں میں جھگڑے، قوموں کے اندر تک جھگڑے پڑ جاتے ہیں اسی کے غلط استعمال سے۔ میجر کرائسس مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گیا، ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مسلمان اپنی جگہ حیران پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ غمگین۔ ادھر حضرت عائشہ کا یہ حال کہ جب ان کو پتا چلا تو فرماتی ہیں کہ میں برابر سارا دن روتی رہی، میرے والدین میرے پاس رہے، دو راتوں اور ایک دن سے میں رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی، یہاں تک کہ میں سمجھی کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تین دن مسلسل رونا، نہ کھایا نہ پیا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً ایک مہینہ گزر گیا تھا، یہی افواہیں، رومرز، ایک ڈپریشن، ایک ٹینشن معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ بیٹھے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر حضرت عائشہ سے پوچھا، مجھے تیری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ عنقریب تجھے بری کر دے گا، اگر تجھ سے کوئی لمم ہوا ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، لمم، لمم کہتے ہیں ہلکے گناہ کو، چھوٹے گناہ کو، تو فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی لمم ہو گیا، یعنی کہ کوئی نامناسب بات چیت ہی اگر تمہاری آپس میں ہو گئی ہے، تو اللہ سے بخشش مانگ۔ پھر دیکھیے، یہاں خیال رکھیے کہ رسول اللہ ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، اپنے امتی سے آپ بات کریں، اب ایک رسول اپنے امتی سے بات کر رہا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو بھی تو پوچھنا ہے، ورنہ ایک شوہر کے حیثیت سے تو وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، وہ تو ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اب حضرت عائشہ کو تو نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ایک اور آپ دیکھیے اینگل، اب یہاں وہی توقع رکھ رہی ہیں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے رکھتی ہے کہ وہ اس کی حمایت کرے گا۔ یہاں ان کو یہ خیال نہیں آ رہا ہوگا شاید کہ صرف ان کے شوہر نہیں ہیں، یہ تو رسول بھی ہیں، ان کو تو پراپر طریقے سے کام کرنا ہے۔ جب اس طرح اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو شاید یہ سمجھی کہ یہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، ان کا تو دل ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ تقریر ختم کر چکے تو اچانک میرے آنسو ایسے بند ہوئے کہ ایک قطرہ نہ رہا، میں نے اپنے والد سے کہا، عجب رسول اللہ عنی، میری طرف سے اللہ کے رسول کو آپ جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر، اب کیا کہیں اپنی بیٹی کے لیے، اور قاعدہ دنیا کا یہی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ڈیفینڈ کرے تو لوگ اور زیادہ باتیں بناتے ہیں کہ لو ان کو تو بیوی کے عیب ہی نظر نہیں آتے، اگر والدین بیٹی کو ڈیفینڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں لو ماں باپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا جائے اتنا اس کا الزام پختہ سے پختہ ہوتا جاتا ہے۔ مومن کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ کبھی کوئی بالکل ناجائز غلط الزام لگے تو بہت اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ پر انسان معاملہ چھوڑ دے، اللہ معاملہ صاف کروا دیتا ہے۔ تو جب ابو بکر کیا فرماتے، کہنے لگے، واللہ ما ادری ما اقول، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا کہوں۔ حضرت عائشہ نے پھر اپنی والدہ سے کہا کہ اب آپ جواب دیجئے میری طرف سے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول، کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت عائشہ کی آپ کیفیت دیکھیں کہ عزیز ترین اور قریب ترین رشتے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جیسے شوہر جس پر اتنا بھروسہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، والد جن پر اتنا بھروسہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، نہ ماں ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے استرار کی، استراری کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کی طرف سے انسان کی سب امیدیں ختم ہو جائیں، یہ کیفیت استرار کہلاتی ہے، صرف اور صرف اس کا دھیان اور توکل اللہ پر ہو جائے، ہر طرف سے ہر آسرا اس کو مایوس کر دے۔ اس استراری کیفیت میں اس وقت حضرت عائشہ موجود تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اس میں لمبی بات آتی ہے ان کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ یقین کر چکے ہیں میری بات کا، اور اگر میں وہ بات کہوں کہ جو میں نے نہیں کی، یعنی کہ میں جھوٹ اگر بولوں تو آپ لوگ یقین کر لیں گے میری بات کا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کرتی اپنے آپ کو، اب میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی اچھا ہے، خوبصورت صبر، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے ان باتوں پہ جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 12 اور 13 سال کی تقریباً ہوگی۔ فرماتی ہیں کم سن لڑکی تھی، قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھا تھا، اور اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہی نہ یاد آیا، تو پھر میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا۔ یہ کہہ کر لیٹ گئی۔ جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ گئے تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، نبی اکرم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بہت آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، آپ نے فرمایا، عائشہ اللہ نے تیری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ یہ 10 آیتیں سورہ نور میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری نجات اور میری بے گناہی کے بارے میں اللہ کے رسول کو آگاہ کر دے گا، لیکن فرماتی کہ میں نے کبھی اپنا مقام یہ نہیں جانا تھا کہ قرآن نازل ہو جائے گا میرے بارے میں اور رہتی دنیا تک قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ اس سے ان کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، میری والدہ نے کہا، اٹھ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا، میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یہ یہاں اضطرار کی کیفیت ہے، بے نیاز ہے انسان ہر ایک سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، وہ امتی کے طور پہ نہیں بول رہی، امتیوں کو تو اجازت نہیں۔ وہ جو بیوی والا ایک ناز ہوتا ہے، اس بیوی کے حیثیت سے اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں۔ کہتی ہے، میں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو بس اللہ کی حمد کروں گی کہ جس رب نے میری نجات اور میری برات نازل فرمائی۔ ایک مہینے کے بعد کہیں جا کر مدینے کی فضا صاف ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ بن ابی اتنا بدنام ہوا کہ پھر وہ سر نہ اٹھا سکا۔ جب کبھی کوئی اور شوشہ چھوڑنے کی وہ کوشش کرتا تو خود اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کو برا بھلا کہہ کر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ جو غزوہ ہوا بنو مستلق کا، اس کے قیدیوں میں جویریہ بھی شامل تھیں۔ یہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ ان کا پرانا نام برہ تھا، برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کرنے والی۔ آپ نے اس کو بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ جویریہ نام جاریہ سے ہے، جاریہ کہتے ہیں کم عمر لڑکی کو۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی اللہ کے رسول کی زوجہ بن گئی ہے، تو ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ رسول اللہ کے سسرالی رشتہ داروں کو اپنی قید میں رکھیں۔ یہ عزت ہوا کرتی تھی لڑکی کے گھر والوں کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، سارے مسلمانوں نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور بنو مستلق کے تقریباً 100 خاندانوں کو آزادی ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ اس کے بعد حضرت جویریہ کے والد آئے، جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی تو حضور کی ازواج میں شامل ہو گئی ہیں، بہت خوش ہوئے، ایمان لائے، بہت عبادت گزار تھیں۔ 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور بقی میں دفن ہوئی۔ ان سے نکاح کے بعد بنو مستلق نے محض آرائی بالکل چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نہیں آئے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے اپنا خواب سنایا، صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں کا مکہ جانا ایسا ہی تھا جیسے کہ موت کے منہ میں جانا۔ قریش مکہ ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ وہ آئیں تو ان پر حملہ کیا جائے۔ حالت احرام میں کھلے ہتھیار لے کر جایا نہیں جا سکتا، اور غیر مسلح ہو کر جانا دراصل موت کو دعوت دینا تھا مکے کی طرف۔ منافقین لہذا ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کو تو تھا کہ یہ تو جان جوکھوں کی مہم ہے، مسلمان تو لگتا ہے سیدھا موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو ان کو تو اپنی جان بہت ہی پیاری ہوتی ہے، وہ بھلا کیسے ساتھ چلتے؟ تو انہوں نے تو جانے سے انکار کر دیا۔ جب کفار کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی۔ خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ پوسٹ کیا جہاں سے کہ مسلمان اور مشرق ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اپنے سوار لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو بعد میں کہنے لگے کہ یہ لوگ اس وقت غافل تھے، بہت اچھا موقع تھا کہ ہم ان پر حملہ کر دیتے اور ہم ان کو مار لیتے۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز جب یہ پڑھیں گے مسلمان تو اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید نے یہ ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو، ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں صلاۃ خوف، یہ اس موقع پر نازل ہوئے تھے وہ احکامات، اور خالد کا منصوبہ عمل میں نہیں آ سکا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ ان پر جنگ مسلط کی جائے، لہذا عام راستہ چھوڑ کر آپ نے مختلف راستہ اختیار کیا جو مکے کی طرف لے کر جاتا، اور یہ حدیبیہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ حرم سے بالکل ملا ہوا حدیبیہ کا میدان ہے۔ حرم یہ نہ سمجھیں مسجد حرام کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ حدود حرم کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس پہ کہ حرم کے احکامات اپلائے ہوتے ہیں کہ آپ جانور نہیں پکڑ سکتے اور درخت نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حدود حرم سے ملا ہوا بالکل حدیبیہ کا میدان ہے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے قصبہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہ قصبہ وہی اونٹنی ہے جس پر کہ آپ نے ہجرت بھی کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ قصبہ اڑ گئی، آپ نے فرمایا نہیں، اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ ذرا سا آگے بڑھے اور حدیبیہ میں ایک چشمے پر جا کر ٹھہر گئے۔ اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا اور جو وضو کا پانی جس برتن میں جمع کیا تھا وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل اس میں سے پانی نکلتا رہا۔ ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک برتن میں پانی منگوایا گیا اور آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا اور وافر مقدار میں پانی ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کے معجزات ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ معجزے کے طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ قریش نے اپنے آدمی مسلمانوں کی طرف بھیجنے شروع کرے، پھر عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ جب وہ گفتگو کرتا تو بہت فیمیلیئر سے انداز میں، جیسے کہ برابری کا سا انداز ہوتا ہے، ایسا انداز اس نے اختیار کیا۔ بار بار بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر نبی اکرم کی داڑھی پکڑ لیتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی اکرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جب وہ ہاتھ آگے بڑھا کر پکڑتا آپ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے تھے، اور یہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح جب عروہ نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا اور آپ کی داڑھی پکڑنا چاہی تو انہوں نے پھر تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا اور کہا کہ اگر اب یہ ہاتھ آگے بڑھا تو واپس نہیں جائے گا۔ قریش کے پاس عروہ آئے تو کہا کہ اے قوم، اللہ کی قسم میں قیصر اور کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں۔ یہ بہت پالش قسم کے جیسے لوگ ہوتے تھے نا کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان میں یہ عروہ بن مسعود شامل تھے۔ تو کہتے ہیں میں تو بڑے بڑے درباروں میں اور بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ جب وہ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، چاہتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر بھی نہ گرے، اپنے اوپر مل لیں اس کو۔ جب کوئی بات کرتے ہیں سب اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں، اور تعظیم کی وجہ سے ان کو بھرپور نظر سے بھی نہیں دیکھتے، نظر جما کے اللہ کے رسول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے امبیسڈرز آ رہے تھے، رسول اللہ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا اور ان کو آفر کیا کہ آپ اکیلے عمرہ کر لیجئے، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول نہ کریں اور میں عمرہ کر لوں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھ کو منظور نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی، یہ بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور سورہ فتح میں اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 میں وہاں اس کا ذکر آتا ہے، کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ قریش نے سہیل بن عمر کو صلح کے پیغام کے ساتھ بھیجا، شرائط لکھوائی گئی۔ شرائط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں میں جنگ بند رہے گی، یعنی قریش اور مسلمان 10 سال تک نہیں لڑیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی، عرب قبیلوں کو اختیار ہے جس کے چاہیں وہ حلیف بن جائیں، جتنے مشرق قبیلے تھے چاہیں تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہیں تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں۔ چوتھی شرط یہ تھی، قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر جو مسلمان یہاں رہ رہے ہیں مکے میں، اگر اس میں سے کوئی بھاگ کر وہاں چلا گیا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے۔ اور اگر مدینے سے کوئی شخص مکے آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل بولا، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو نہ بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہذا آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے جذبات، آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ اول تو وہ عمرے سے روک دیے گئے، اس قدر خوشی اور جوش کے ساتھ وہ آئے تھے۔ نمبر 2، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہلے ہی پھیل چکی تھی، اس سے اور جذبات میں ہیجان پیدا ہوا ہوا تھا۔ اب صلح کی شرطیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس طرح سے اب سہیل کا کہنا کہ ہم تو رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے، آپ لکھے محمد بن عبداللہ، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی کو یہ گوارا نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں مٹا سکتا۔ اب اس کو ہم نعوذ باللہ کوئی رسول کی نافرمانی نہیں کہیں گے، حضور کی شدید محبت اور ان کے عزت اور احترام کی وجہ سے ایک کیفیت ان پر ایسی طاری ہو گئی تھی اس وقت کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو میں خود مٹا دیتا ہوں، پھر آپ نے مٹایا۔ دیکھیں مسلمان کبھی ایگوئسٹک نہیں ہوتے، اس کو ایگو کا ایشو نہیں بنا لیا گیا۔ یہاں پر صلح ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے تھے کہ صلح ہو جائے، ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر جو کہ یہ ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا تھا، اس کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی نہ کسی طرح کفار کی قید سے چھٹ کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے سہیل بن عمر سے با اصرار درخواست کی کہ ابو جندل کو چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ کے کثرت سے اصرار کے باوجود وہ نہ مانا، بلکہ اس نے ابو جندل کے چہرے پر ایک زور کا چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف ان کو دھکیل دیا۔ ابو جندل پکار پکار کر فریاد کر رہے تھے کہ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو، اے مسلمانوں کیا تم مجھے پھر کفار کے حوالے کرتے ہو جو میرے دین کو فتنے میں ڈال دیں؟ کیا کیفیت ہوگی مسلمانوں کی، ایک تو پہلے ہی اپسیٹ اور غصے میں تھے، اس سے اور ان کے جذبات میں ہلچل مچ گئی، لیکن بہرحال خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے اور کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، ہم نے عہد کر لیا ہے اور ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ معاہدہ لکھوا کر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، کوئی نہ اٹھا۔ رنج اور افسوس سے ان پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، مسلمانوں اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، ایک شخص نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا، تب بھی مسلمان نہ اٹھے تو آپ انتہائی افسوس کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، انہوں نے ذکر کیا اپنی بیوی سے کہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اور بات نہیں سن رہے۔ ام سلمہ نے بہت عمدہ مشورہ دیا، آپ ان سے کچھ مت کہیے، آپ اٹھیے اور آپ اپنا جانور ذبح کر کے سر منڈوا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان جیسے کہ ہوش میں آ گئے، جیسے کہ نیند سے جاگ گئے، جانور قربان کرنے کے لیے اٹھے اور اپنی سر منڈانے لگے۔ ہو سکتا ہے مسلمان اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہمارا کوئی امتحان ہے، شاید ہم ہمارا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ احکامات کے اندر، اور اس میں پھر انہوں نے یہ سارے کام جو اللہ کے رسول نے ان سے کہے تھے وہ انہوں نے کرنا شروع کیے۔ سرسری نظر اگر ڈالی جائے صلح حدیبیہ پر تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ صلح مسلمانوں کے فائدے میں نہیں ہے۔ صحابہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے دب کر صلح کی گئی ہے، عمرہ نہ کرنے کے غم نے اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومی اور ان کی بے بسی کے غم نے اس معاہدے کی گہرائی میں جا کر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت مسلمانوں کی مفلوج کر دی تھی کہ وہ زیادہ ڈیپتھ میں جا کر سوچ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اس کی برکتیں ہوں گی۔ سطحی نظر انہوں نے ڈالی، بس اس کے الفاظ دیکھے اور ان کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، بہت زیادہ افسوس اور رنج اور غم انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان لاجیکلی بھی نہیں سوچ سکتا، جذبات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کفار کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے، ایک اپر ہینڈ ان کو مل گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا، وہ کیفیت آپ محسوس کر رہی ہیں نا، کیا اس وقت کیفیت تھی ان کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ وہ ہو جاتا ہے نا کہ انسان ایک چیز کو خود بخود ایک ذہن سے کچھ فل ان دا بلینکس کر لیتا ہے، فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے کچھ چیزوں کو، اور اسی حساب سے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اصل حقیقت جب سامنے آتی ہے وہ بعض دفعہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا، پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان سے وہی باتیں کی جو رسول اللہ سے کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ٹھیک وہی جواب دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اتنا اضافہ کیا کہ تم رسول اللہ کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد حضرت عمر کو اپنی اس غلطی پر بہت ندامت ہوئی، جب وہ جذبات کا جوش ٹھنڈا پڑا اور ریزن اور لاجک سے جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے آخر کیوں اس طرح سے کیا۔ خود ان کا بیان ہے کہ اس روز جو غلطی میں نے کی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کرے، برابر صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھے، نوافل پڑھے اور غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ حدیبیہ سے واپسی میں حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے اور ڈرے ہوئے تھے، ڈر لگ رہا تھا ان کو۔ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، عمر تجھ کو تیری ماں روئے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، ڈر رہے تھے کہیں میرے بارے میں قرآن کی آیات نہ نازل ہو جائیں اور اللہ کا غصہ نہ مجھ پر بھڑک جائے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں نا کہ یہ غیر معمولی حالات تھے، یہ آرڈنری حالات نہیں تھے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور جہاں لوگوں کے سوالات کے جواب مل جایا کرتے تھے اسی طرح لوگوں کی چھپی ہوئی کیفیات بھی ظاہر ہو جایا کرتی تھیں۔ جو بھی لوگوں نے رسول اللہ سے آ کے سلوک کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی کمنٹس آ جایا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کو بہت ڈر تھا کہ میں نے جو کیا ہے تو کہیں اللہ کا غضب نہ مجھ پر بھڑک جائے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میرا نام پکارا گیا، قافلہ چل رہا ہے، ابھی پکارنے والے نے پکارا کہ عمر کہاں ہیں، آ جائیں۔ کہتے ہیں مجھ کو اور ڈر ہوا، میں نے سوچا کہ شاید قرآن نازل ہو گیا میرے بارے میں۔ آخر میں رسول اللہ کے پاس آیا، ان کو سلام کیا، آپ نے فرمایا، مجھ پر رات کو ایسی آیت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو دے دی ہے کھلی فتح۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے حق میں صلح لکھوا رہے ہیں، دراصل تو وہ مسلمانوں کے حق میں کھلی فتح کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب ان کے کلازز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاز کیا تھا اور اس کا اثر مسلمانوں کے فیور میں گیا یا مسلمانوں کے خلاف گیا۔ پہلا کلاز یہ تھا کہ جنگ بند رہے گی، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ بند ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے باہر اقوام تک پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا، ورنہ اب تک قریش مکہ سے ہی آپ کو فرصت نہیں ملی تھی۔ تقریباً ہر سال ان سے جنگ ہوتی تھی اور کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جاتا تھا جب عرب میں بھی کسی نہ کسی سے کوئی اسکرمش اور کوئی نہ کوئی جھڑپ نہ ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد فرصت ملی دوسری طرف توجہ کر سکے، اور اس صلح کے بعد اسلام جتنی تیزی سے پھیلا اب تک کے 17-18-19 سالوں میں اتنی تیزی سے نہیں پھیلا تھا۔ مختلف مشرق قبیلوں کو حلیف بننے کی سہولت دی گئی تھی، لیکن اتنے نازک موقع پر مشرقین عرب اپنے جگری دوستوں کو یہودیوں کو بھول گئے، ان کو معاہدے میں شامل ہی نہیں کیا۔ لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نبی اکرم نے خیبر کے یہودیوں کا زور توڑا، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ پھر ان کی شرط یہ تھی کہ مکے سے بھاگ کر کوئی مسلمان مدینہ نہیں آ سکتا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ مکے میں رہ گئے کوئی، اب انہوں نے وہیں جم کر پرزور تبلیغ شروع کی۔ اب تو بائی لا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نہیں جا سکتے، ورنہ پہلے تک انسرٹینٹی کی کیفیت میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے اور کب ہم چلے جائیں۔ جب ان کو پتا تھا کہ ہم جا نہیں سکتے تو جم کر انہوں نے وہاں پر اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ غیر محسوس طریقے سے کفار کے دل نرم ہوئے، شاید کفار کو خود بھی نہ پتا ہو کہ ہم ان کی تبلیغ کا اثر قبول کر رہے ہیں۔ اور فتح مکہ کے بعد جو سارے کے سارے کفار، 1-2 ایکسیپشنز کے علاوہ سب ایمان لے آئے، اس میں یقیناً ان لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن تھا۔ جن مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھیں ان میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کسی طرح وہ کفار کی قید سے چھٹ کر مدینے آ گئے۔ یہاں جب وہ آئے ہیں تو مکے والوں نے 2 آدمی بھیجے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاہدے کے تحت اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ نے ابو بصیر کو واپس کر دیا۔ بہت اہم ایک نقطہ پتہ چلتا ہے، اگر کسی ملک سے آپ کی ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے تو آپ کو اس کو آنر کرنا ہے، اگر کمٹمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کو آنر کرنا ہے، آپ بیک آف نہیں کر سکتے۔ جب یہ مکے کے 2 لوگ حضرت ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں کسی نہ کسی طرح ابو بصیر نے ان دونوں پر قابو پا لیا۔ ڈیسپریٹ آدمی تھے نا، اور ڈیسپریشن کے اندر تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایک کو انہوں نے قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ابو بصیر ساحل سمندر کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور وہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اس لیے کہ ساحل سمندر ہی تھا جہاں سے کفار کے اور کفار قریش کے قافلے چلا کرتے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قید سے چھٹ گئے۔ یہ تو پتا تھا ہم کو کہ مدینے جا نہیں سکتے، رسول اللہ تو واپس کر دیں گے، لہذا وہاں جانے کے بجائے وہ بھی ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ 1 اکیلا اور 2 گیارہ۔ اب یہی ہو گیا، جو مکے سے چھٹتا وہ سیدھا ابو بصیر کے پاس آ جاتا۔ ہوتے ہوتے اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی وہاں جمع ہو گئی اور یہاں پھر انہوں نے قریش کے قافلوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ قریش کی ٹریڈ روٹس کے لیے اور ان کے جو ٹریڈنگ کیراوینز تھے ان کے لیے اب یہ خطرہ بن گئے۔ تنگ آ کر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا واسطہ دیا اور قرابت داری کا واسطہ دیا اور کہا کہ اللہ کے لیے ان کو واپس اپنے پاس بلا لیجئے، ہم وہ شرط آپ سے واپس لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے بلا لیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو کفار نے مسلمانوں کی اسٹرینتھ آف کیریکٹر دیکھی تھی، جو ان کے کردار کی مضبوطی، ان کی ایمانداری اور ان کی اسپرٹ جو وہاں پہ ان کو نظر آئی تھی، اس کا بہت زبردست اثر ان پر تھا۔ صلح حدیبیہ ہی کے نتیجے میں حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مکے نے اپنے جگر کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے نا، ان کے کریم تھے ان کے۔ پھر آپ نے مختلف بیرون ملک حکمرانوں کی طرف پیغام بھیجوانا شروع کیا. صحابہ نے آپ کو بتایا کہ جو باہر دوسرے غیر ممالک کے حکمران ہیں وہ کوئی ایسا خط قبول نہیں کرتے جس پر کہ مہر نہ لگی ہوئی ہو. اس کے بارے میں یہ کیا کہ آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی, اس پر آپ نے لکھوایا محمد رسول اللہ. انگوٹھی اس طرح سے تھی کہ محمد سب سے نیچے تھا, پھر رسول تھا, پھر اللہ تھا. اس آرڈر میں آپ نے چیزیں لکھوائیں, اور جب خط لکھ دیا جاتا تو پھر آپ اپنی انگوٹھی سے اس پر مہر لگا دیا کرتے تھے. مختلف حکمرانوں کی طرف سے ڈفرنٹ ریئیکشنز ہوئے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے. جب رسول اللہ کا خط اس کے حوالے کیا تو اس نے اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا. پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. مہاجرین اب تک حبشہ میں ہی مقیم تھے. یہ بھی اللہ کے رسول نے درخواست کی تھی اسے, درخواست کہہ لیں ہم یا حکم کہہ لیں جو بھی کہنا چاہیں, کہ مہاجرین کو اب واپس مدینے بھیج دو. لہٰذا یہ سارے مہاجرین واپس مدینے آئے, اور ان مہاجرین میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا تھا, جو شروع شروع میں ایمان لائے ہوئے لوگ تھے ان میں شامل تھی. اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی, لیکن حبشہ جا کر ان کا شوہر عبید اللہ مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا, شراب نوشی اس نے شروع کر دی, اور اسی حال میں پھر اس کی موت واقع ہو گئی. ام حبیبہ بیوہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ام حبیبہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے نہایت خوشی سے قبول کیا. نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا, اور باقی مہاجرین کے ساتھ ہی واپس مدینے آئی. ان دنوں نبی اکرم خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے. بہت نیک فطرت, بہت صالح خاتون تھی. اسلام کی خاطر بہت مشکلات انہوں نے اٹھائی تھیں. ظاہری حسن بھی اللہ تعالی نے ان کو وافر مقدار میں دیا تھا. ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے, یعنی اتنی حسین تھی. 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں, 73 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. وفات سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا, میرے اور آپ کے درمیان سوکھنوں کے تعلقات تھے, اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے. حضرت عائشہ نے فرمایا, میں نے معاف کیا. پھر ام حبیبہ کے لیے دعا کی. حضرت ام حبیبہ نے فرمایا, آپ نے مجھے خوش کیا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. 65 احادیث ان سے مروی ہیں. جب ام حبیبہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئیں, اس کے بعد ابو سفیان کبھی مقابلے پر نہ آئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خطوط جو بھیجے, اس میں شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف بھی خط تھا. آپ نے لکھوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ کی طرف سے قصہ عظیم فارس کی جانب, اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, یہ انشاءاللہ میں خالص سورہ طہٰ میں آتی ہے, اس میں ہم پڑھیں گے. فرمایا, اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں, تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے. بس تم اسلام لاؤ, سلامت رہو گے, اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا, یعنی کہ اپنی ریایا کا بھی گناہ تمہارے سر پر ہوگا, ان کی گمراہی کا بھی. اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ کا انتخاب کیا. جب یہ خط کسرا کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا اور تکبر سے کہا, میری رعایا میں سے حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. جب نبی اکرم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا, اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے, کہ جس طرح اس نے خط ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ اس کی بادشاہت کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس دو توانا اور مضبوط آدمی بھیجو کہ وہ اس کو میرے پاس حاضر کریں. الفاظ سے تکبر ہے تو بولتا وقت کیا لگ رہا ہوگا وہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو تکبر سے. تو مدینے دو لوگ آئے اور